بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رحمة للعالمين حبيبنا محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آج بھی اتنا وقت ہو آپ کے پاس کہ آخر تک ہمارا ساتھ دیں، اور ساتھ ہی شکر گزار ہوں کہ آج بھی آپ نے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے انتخاب کیا ہے. صحیفہ مبارک سجادیہ کی روشنی میں ہماری گفتگو ہوتی ہے، یہ مشعل راہ ہے، اور ایک اتنا خوبصورت مجموعہ دعاؤں کا اور ایک ایسے بندے کا کہ جو اپنی عبادت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے اور جس کی عبودیت و بندگی کا ایک خاص اور نرالا انداز ہے. ہادی اللہ نے بہت سے بھیجے اور ہر ہادی نے اپنا ایک خاص طریقہ کار اپنایا اپنے زمانے میں. یہ بندہ جس کو سید سجاد کہا جاتا ہے اور زین العابدین کا لقب دیا گیا ہے، جسے اس نے ایک نہایت خوبصورت اور نرالا انداز اپنایا اپنے زمانے کی ضروریات کے پیش نظر، اور اس پیرائے میں، دعاؤں کے پیرائے میں ہمیں بہت کچھ دیا. معارف کا سمندر ہے ٹھاٹے مارتا ہوا. آج کل ہمیں جو توفیق حاصل ہے، اور میں شکر گزار ہوں اللہ کی بارگاہ میں بھی اس توفیق پر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ صحیفہ مبارک سجادیہ کی روشنی میں ہم کچھ گفتگو کریں، کچھ باتیں سنیں علماء کرام سے. آج کل ہماری گفتگو 16ویں دعا کے سلسلے میں ہو رہی ہے جو عفو و بخشش کے سلسلے میں ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب عفو و بخشش کی غرض سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کن الفاظ کا سہارا لیتے تھے اور کس طرح سے دعا کرتے تھے، یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مہمان سے. آج بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج الحمدللہ پھر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب قبلہ. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں بھی اپنے ناظرین کی مانند ان دعاؤں کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت کرے انشاءاللہ.
انشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو آج کی شروع ہو، ایک آپ نے پچھلی بار ایک بہت ہی کلیدی نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا اس دعا کے حوالے سے، وہ یہ کہ عفو و بخشش کا ایک گہرا تعلق ہے اللہ کی معرفت اور خود انسان کی معرفت کے ساتھ. آپ کی نظر میں اس کا خلاصہ اگر آپ کی زبانی بیان ہو جائے تو بہتر ہوگا، آج کے لیے ہم پھر تیار ہو جاتے ہیں. بسم اللہ.
یقیناً جب تک انسان کسی بھی کام کے سلسلے میں معرفت نہیں رکھتا ہے، اس کی تہ تک نہیں پہنچتا ہے، اس وقت تک جو اپنی عام زبان میں کہا جائے مزہ نہیں آتا ہے. ہم ظاہر ہے کہ جب خالق کائنات کے بندے ہم ہیں تو، اور خالق ہمارا ایسا ہے کہ جس کی کوئی حد اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے کمالات بے اندازہ ہیں، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس طرف سے ہم لوگ ہیں کہ جو ہر کام میں اس کے محتاج ہیں اور ہر چھوٹے بڑے کام میں اس کے نیاز مند ہیں، تو یہ ہمارا اس سے تعلق، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں. یہ تعلق کبھی کبھی ہمارے کاموں کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، یعنی ہم ویسے بندے نہیں رہتے جیسے کہ خداوند متعال نے ہمیں اپنا بندہ ہونا چاہا ہے. تو یہ تعلق جو خراب ہو جاتا ہے، در حقیقت ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہمارے عیوب کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اس کی رحمت سب ہر چیز کے اوپر بھاری ہے، سب سے زیادہ وسیع صفت اس کی رحمت ہے. تو اسی چیز کو اگر ہم پہچان لیں کہ ہمارا خالق کیسا ہے اور ہم کیا ہیں، اور اس بیچ میں جو اعمال اور کردار ہمارا ہے وہ کس طرح کا ہے، در حقیقت جب ہم اس کو پہچان لیں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جیسا ہمیں اس کے سلسلے میں ہونا چاہیے اور جیسا ہمارا اپنے خالق سے رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. جب اس بات کا احساس ہوگا تو احساس پشیمانی، ندامت اور گناہ کا احساس ہمارے اندر رونما ہوگا، اور اس گناہ کے احساس کے ایجاد ہونے کے بعد ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اتنے گناہوں کے ساتھ ہم خالق کی بارگاہ میں کیسے جا سکتے ہیں، ये बात तो लामहाला सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन इंसान को अपने माबूद की बारगाह में लौट कर जाना है, तो चे बेहतर कि इंसान वहाँ पहुँचने से पहले ही अपने उसी माबूद से जिसने उसको खल्क किया है और उसकी रहमत की कोई लिमिट नहीं है, पहले ही अपने गुनाहों और अपने अयूब के सिलसिले में खुदा से मगफरत तलब कर ले और उसकी बख्शिश का मुस्तहक बन जाए।
ये एक हमारी गुज़श्ता गुफ्तगू का खुलासा कि एक गहरा ताल्लुक है अफ़ो बख्शिश का, और अल्लाह से अगर हम दरख्वास्त करना चाहते हैं माफ़ी की तो पहले हम उसे पहचानें, अपने को पहचानें, ये दोनों शनाख्त हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके वो मंजिल हम सर कर सकते हैं जो अफ़ो बख्शिश की है। प्रोग्राम का सरनामा देखते हैं, इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। खुदाया तू मुझे बता दे कि तू अपनी बारगाह में उस पर रहम करता है जो तुझसे दुआ करता है ताकि मैं और ज़्यादा दुआ तेरी बारगाह में करूँ, या फिर अपनी बारगाह में रोने वाले को माफ़ करता है तो मैं और ज़्यादा रोऊँ और गिड़गड़ाऊँ ताकि तू मुझे माफ़ कर दे। नहायत खूबसूरत जुमले हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के, आपने सरनामे में भी मुलाजा फरमाया कि एक आसी बंदा है जो अपने को पहचानवा रहा है और एक तरह से अपनी हकीकत का इतराफ़ कर रहा है अल्लाह की बारगाह में। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू 16वीं दुआ के सिलसिले में सहीफ़े मुबारक सज्जादिया की गुफ्तगू शुरू की जाए अल्लाह की मारिफत से कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज़ में अपने खालिक को अपने माबूद को पहचानवाया है।
जैसा कि अर्ज़ हुआ कि यकीनन अफ़ो बख्शिश के सिलसिले में मारिफत खालिक का एक नहायत अहम किरदार है, और जब तक हम इस बात का अंदाज़ा नहीं कर लेंगे कि हमारा माबूद किन सिफ़ात का हामिल है उस वक्त तक शायद इंसान को इस बात की तरफ रग़बत भी नहीं होगी कि हम उससे माजरत तलब करें, उससे बख्शिश का तकाज़ा करें। लिहाजा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में जो अफ़ो बख्शिश के सिलसिले में है, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने के सिलसिले में है, खालिक़े कायनात की कुछ सिफ़ात का तस्किरा किया है। अलबत्त उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बाज़ उलमा ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि जब भी कोई इंसान किसी हस्ती से, बाकमाल हस्ती से, चाहे दुनियावी मामलात ही में क्यों ना आप फ़र्ज़ कर लें, जब कोई चीज़ मांगने के लिए चलता है तो उसकी सिफात ही की तरफ इशारा करता है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, यानी उन सिफात को मद्दे नज़र रख कर उससे तलब किया जाए। तो शायद एक वजह यह भी हो और कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने यहाँ इन सिफात का तस्किरा किया। अलबत्ता इन सिफात को देख कर के यकीनन हमारी मारिफत में भी इजाफा होता है। हज़रत ने फरमाया कि अंतल्लदी वसअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा। सबसे पहली सिफत जो खालिक कायनात की यहाँ हज़रत ने ज़िक्र की है वो रहमत वासिया है, परवरदिगार की रहमत वासिया। यकीनन खुद खालिक कायनात ने भी अपनी रहमत वासिया का कुरान मजीद में भी तस्किरा किया है। यहाँ तक कि आप देखें कि मुतअद्दिद आयात में कुरान मजीद की उसने मुतअद्दिद नेमतों का तस्किरा किया है और उससे पहले अपनी रहमत को सामने रखा है। वमिन रहमते ही, वमिन रहमते ही, वमिन रहमते ही, मुतअद्दिद नेमतों का तस्किरा किया खालिक कायनात ने और अपनी रहमत का हवाला दिया, यानी जो नेमतें अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रही हैं, जो इनाम और एहसान बंदों के सिलसिले में अल्लाह कर रहा है वो सब उसकी रहमत का तकाजा है। और जैसा कि बारहा अर्ज़ हो चुका है कि खालिक ने कहा कि ये मैंने रहमत अपने ऊपर फ़र्ज़ कर ली है, यानी तुम्हारे परवरदिगार ने अपनी रहमत को अपने ऊपर फ़र्ज़ कर रखा है बंदों के सिलसिले में वो रहमत करे। और यकीनन हमारी ज़िंदगी इस बात की अक्कासी करती है कि परवरदिगार सिवाय रहम के हमारे ऊपर और कुछ नहीं कर रहा है। यकीनन
वो माफ़ कीजिएगा अदल का मरहला और इंसाफ का मरहला भी जो अल्लाह की ज़ात में है या उसके सिफात में शुमार किया जाता है उन इस अदल को और इंसाफ को, रहमत के बाद है।
यकीनन
ज्यादातर जो उसका सरोकार है बंदों से वो रहमत की बुनियाद पर है, अदल अदालत बाद।
वसअत कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा। तो इंसान को सबसे पहले खुदावंद मुताल के रहीम होने का, उसके मेहरबान होने का अंदाजा हो जाए। दूसरी बात यह कि इल्म, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी सिफत यहाँ रखी है जो ज़ात इलाही बहरहाल عین علم ہے، اس کا علم ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے، ہر چیز پر۔ تو اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ خالق کا علم ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے، تو یقیناً ہمیں اپنے اس کردار کے سلسلے میں بھی ایک احساس ندامت ہوگا، جو ہم نے ممکن ہے کہ تمام مخلوقات سے بچتے ہوئے انجام دیا ہو۔
تو وہاں بھی وہ آیت ندا دیتی ہے، علم یا علم
بأن اللہ یرا،
یہاں بھی اللہ کا علم ہے،
اللہ کا علم
واقف ہے۔
تو اللہ کی رحمت ہے اور رحمت کے ساتھ ساتھ علم ہے۔ اب آپ اس کا جوڑ دیکھیے، اس کی مناسبت دیکھیے کہ میں ایک عاصی بندہ ہوں، خدا نخواستہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، تو خدا کے علم سے تو پوشیدہ نہیں ہے یہ۔ اس کے باوجود بھی کہ وہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور نہ جانے کیسا گناہ کیا ہو، اس کے باوجود بھی اس نے اپنی رحمت سے ہاتھ نہیں کھینچا، اور مسلسل اس کی رحمت کا جو تقاضا تھا، نعمتیں دینے کا، خلقت کا، احسان کا، وہ جاری ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ میں نے ایک گناہ کیا اور اس نے فوراً اپنی رحمت کو سلب کر لیا ہو، ہرگز نہیں ہوا، آج تک میں نے احساس نہیں کیا، یقیناً کسی نے احساس نہیں کیا اس بات کا۔ جو ایک عام رحمت کے دائرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ دائرہ ہم سے سلب نہیں ہوا ہے، اور ہمیں اس سے باہر نہیں کیا خداوند نے متعالی۔ تو کتنی عظیم صفت ہے، انت الذی وسعت کل شیء رحمتا وعلما، آئیے پہچانے پروردگار کو۔ وانت الذی جعلت لکل مخلوق فی نعمک سہما، پروردگار تو ہی ہے کہ جس نے ہر مخلوق کے لیے اپنی نعمتوں میں کچھ نہ کچھ حصہ رکھا،
حصہ قرار دیا، کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، حصہ ہے،
حصہ ہے، ہر مخلوق کے لیے اس نے حصہ رکھا ہے اپنی نعمتوں میں۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اللہ نے مجھے نعمتوں سے نہیں نوازا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی کوتاہ فکری کی بنیاد پر جب دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں اپنا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا ہے،
یہ بات الگ، سب کچھ ہے ہمیں کیا،
دوسروں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ان کے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی، ہمیں کیا ملا ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کر، لیکن در حقیقت اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے اور اس میں جو استعداد ہیں، اس میں جو صلاحیتیں ہیں، اور اس کے آس پاس میں جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، کیا ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے؟ ایک عام سی بات ہے، سانس وہ لے رہا ہے اللہ کی دی ہوئی ہوا کے ذریعے سے، کھانا پینا جو کچھ بھی کھا رہا ہے، مختصر ہی کھا رہا ہے، کھا تو رہا ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔
یہ زبان سے شکایت کر رہا ہے خود،
زبان جو چل رہی ہے وہ اللہ کی نعمت، آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ اللہ کی نعمت۔ تو کون سی وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے خلق کیا ہو اور اس پر اپنی نعمتیں نہ رکھی ہوں؟ یقیناً ہر نعمت،
اللہ نے ہر مخلوق کے لیے ایک سہم یا ایک حصہ نعمتوں میں قرار دیا۔ کچھ دیر کے لیے گفتگو رکتی ہے یہاں پر، کہیں جائیے گا نہیں، ایک بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آتے ہیں۔
یا مطی الخیرات،
یا مطی الخیرات، مولانا عدیل صاحب، اللہ کی معرفت کے سلسلے میں گفتگو ہے، امام سجاد کی زبانی۔
یقیناً خالق کائنات کی معرفت نہایت لازم ہے، اور خاص طور سے ایسے موقع پر کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ امام نے یہاں فرمایا، وَأَنْتَ الَّذِي عَفْوُهُ أَعْلَى مِنْ عِقَابِهِ، اے پروردگار تیری ذات ہے کہ جس کی عفو، یعنی جس کی چشم پوشی، اس کے عقاب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے۔ اور یہ ہماری زندگی کے بہرحال ہر مرحلے میں اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں باقاعدہ، کہ انسان اگر واقعی طور پر سوچے تو جتنے گناہ اس نے کیے ہیں، آیا ان تمام گناہوں کے سلسلے میں اس کی شہرت ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ کوئی اکا دکا، ایک آدھ
کوئی خرابی،
کوئی خرابی ایسی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر کبھی انسان معاشرے میں مشہور ہو جاتا ہے، ورنہ عام طور پر خداوند متعال کی پردہ پوشی اس کے گناہوں کے اوپر ایسی ہوتی ہے کہ ہر انسان دوسرے کو سمجھتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے اور بھلا انسان ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، کوئی بہرحال ہر طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، مگر عام طور سے عمومی طور پر اگر کسی سے بھی کسی بندے کے بارے میں پوچھیں تو کہیں گے ہاں میں نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ باوجود اس کے کہ انسان برائیاں کرتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہے، لیکن خداوند متعال کی جو چشم پوشی ہے وہ غالب ہے اس کے عقاب پر، اور اس کا عقاب بہرحال ایک رسوائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خود خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ ہم قیامت میں بہت سے لوگوں کو رسوا کریں گے، رسوائی وہاں پر موجود۔ جس طریقے سے یہاں پر بھی بہت سے لوگوں کو وہ خداوند متعال رسوا کر دیتا ہے، تو یہ خداوند متعال کی ذات ہے کہ اس کی چشم پوشی اس کے عقاب پر برتری رکھتی ہے، اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ وَأَنْتَ الَّذِي تَسْعَى رَحْمَتُهُ أَمَامَ غَضَبِهِ، اور پروردگار تیری ہی ذات ہے کہ جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے آگے چلتی ہے۔ رحمت غضب سے آگے چلتی ہے، جو ہستی جتنی بلند ہوتی ہے ظاہر ہے کہ کہا یہ جاتا ہے اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ اس کے مزاج اتنے ہی نازک بھی ہوا کرتے ہیں، مزاج اتنے ہی نازک بھی ہوا کرتے ہیں، اور وہاں پر آداب کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ لیکن پروردگار کی ذات کو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ذات واقعی طور پر ہے تو وہ پروردگار کی ذات ہے، باقی تو سب مجاز ہے، حقیقتیں اتنی نہیں ہیں، اس انداز سے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی مخلوقات کی بے ادبیاں اور اپنی مخلوقات اور خاص طور سے انسانوں کی معصیت کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کی رحمت اس کے غضب کو تھامے ہوئے ہے، اور اس کا غضب البتہ یہ ہے کہ قیامت میں اس کا غضب رونما ہوگا اور لوگ دیکھیں گے کہ وہ غضبناک ہوا ہے، اور جن لوگوں کے اوپر اس کا غضب آ جائے گا پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَنْتَ الَّذِي عَطَاؤُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَنْعِهِ، اے پروردگار تو ہی ہے کہ جس کی عطا اور بخشش جود، جس کا کرم اس کے منع رکھنے سے رکاوٹ سے زیادہ ہے، یعنی اس کی بخشش زیادہ ہے، اس کا احسان زیادہ ہے، اس کا کرم زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں یعنی یہ بھی محسوس کر سکتا ہے انسان کہ ہماری زندگی میں نعمتیں کتنی ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ہم سے روک رکھا ہے وہ کتنی کم ہیں، دیا اس نے زیادہ ہے، جو چیزیں ہمیں نہیں دی وہ کم ہیں، تو اس بات کا اندازہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ وَأَنْتَ الَّذِي تَسْعَى الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ فِي وُسْعِهِ، اور پروردگار تو ہی ہے کہ جس کی وسعت تمام مخلوقات کے اوپر ہے، یعنی کوئی بھی مخلوق اس کی ذات کے سائے سے الگ نہیں ہے،
اسی کے دائرہ قدرت میں ہے۔
وَأَنْتَ الَّذِي لَا يَرْغُبُ فِي جَزَاءِ مَنْ أَعْطَاهُ، اور اے پروردگار تیری ہی ذات ہے کہ جو بے نیاز ہے ہر اعتبار سے، کہ تو دیتا تو ہے لیکن پھر اس دینے کے بدلے میں کسی چیز کی رغبت نہیں رکھتا، یعنی تو مخلوقات سے اس بات کا منتظر نہیں ہے کہ مخلوقات وہ نعمتیں پانے کے بعد تیرا شکر کریں، تیری بار منتظر نہیں ہے۔ اب کوئی ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ پھر اس نے اتنا کیوں کہا ہے بار بار کہ شکر کرو، عبادت کرو، بندگی کرو، فلاں کرو۔ بہرحال یہ سوال ہو سکتا ہے ایسے موقع پر، تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا مختصر طور پر کہ خالق کائنات نے جو شکر کرنے کی رغبت دلائی ہے اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں،
اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ بندہ جو کچھ بھی کرے گا اپنے لیے کرے گا۔
اس نے فرمایا ہے کہ جس نے شکر کیا اس کو میں اور بڑھا دوں گا، جس نے شکر نہیں کیا اس کو میں بڑھا کر نہیں دوں گا۔ مسئلہ اس کی ذات کا نہیں ہے، پھر مسئلہ ہمارا ہی ہے۔ اگر ہم شکر کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو یقیناً مزید اضافہ ہو جائے گا ہماری نعمتوں میں، ہمارے اوپر رحمت میں۔ لیکن اگر ہم شکر نہیں کرتے ہیں تو جو عام طور سے سلسلہ جاری ہے رحمت عامہ کا، احسان عامہ کا، وہ چلتا رہے گا۔ بہرحال اس دنیا میں اس نے یہ وعدہ کیا ہے، وَأَنْتَ الَّذِي لا یفرط فی عقاب من عصا، اے پروردگار اگر کوئی تیری معصیت کرتا ہے، تیری بارگاہ میں بے ادبی سے پیش آتا ہے، تو اس کو عقاب کرنے میں، اس کی تنبیہ کرنے میں، اس پر عذاب کرنے میں مبالغے سے کام نہیں لیتا، زیادہ روی سے کام نہیں لیتا، جتنا وہ مستحق ہے اتنا ہی. یعنی شاید قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو انسان ایک نیکی کے ساتھ آئے گا اس کو 10 برابر اجر دیا جائے گا، اور جو انسان برائی کے ساتھ آئے گا، برائی کو ساتھ لے کر کے آئے گا، اس کو اتنا ہی سزا دی جائے گی جتنی اس کی برائی
ہوگی. برائی ہے
جتنی اس کی برائی ہوگی، اچھائی کے مقابلے میں 10 برابر اجر، برائی کے مقابلے میں صرف
برائی کے برابر.
برائی کے برابر،
صحیح. اچھا، اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر نگاہ کا زاویہ ذرا بدلتا ہے. ابھی تک نگاہیں تھیں اللہ کی طرف، اس کی رحمت کی طرف، اس کے اوصاف کی طرف، اس کی شناخت کی طرف. اب نگاہیں گھومی ہیں خود اپنی طرف، میں کون ہوں، ایک بندہ کیا ہے.
یقیناً اب جب ان صفات کے ذریعے سے ہم نے خالق کی معرفت کے سلسلے میں قدم آگے بڑھایا ہے، تو اب معرفت اللہ کی ہونے کے بعد بندے کو اپنی بھی پہچان کر لینی چاہیے کہ میں کیا ہوں. یہ خالق کے سامنے دست بدعا ہونے کے سلسلے میں نہایت اہم قدم ہے کہ جب ہم بارگاہ الہی میں اپنے عفو بخشش کے سلسلے میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. لہٰذا یہاں امام نے فرمایا کہ وانا یا الہی عبدک الذی امرتہ بالدعا، اے پروردگار میں کون ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. سب سے پہلی معرفت یہ ہے کہ انسان یہ پہچان لے کہ ہم اپنے خالق کے بندے ہیں، غلام ہیں، غلام بھی نہیں ہیں. اس لفظ عبد میں یہ بہرحال یہ نکتہ ہے، غلام، کنیز، نوکر، چاکر، یہ سب جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عبد کا ترجمہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ زبان میں چونکہ اس سے زیادہ وسعت نہیں ہے، لہٰذا کبھی کبھی عبد کا ترجمہ وہ غلام، نوکر وغیرہ کے سلسلے کر دیا جاتا ہے. اگر ہم یہاں عبد کا ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نوکر، ایسا بے اختیار نوکر کہ جس کو ہلنے کے لیے بھی اپنے مالک کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے.
ہاں صحیح، ظاہر ہے یہ غلام یہ چیز اور اس مطلب کو نہیں پہنچاتا ہے، صحیح، اس مفہوم کو نہیں بیان کرتا. میں تھوڑی دیر کے لیے گفتگو روکتا ہوں، انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، کچھ دیر ہم اور آپ کے ساتھ رہیں گے. ابھی جاری ہے مشعلہ راہ. اگلے ہفتے کا موضوع آپ نے ملاحظہ فرمایا، دفع بلیات کے سلسلے میں دعا ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی. 3 منٹ کا وقت تقریباً ہمارے پاس ہے.
3 منٹ میں بہرحال اس موضوع دعا میں جو بہت وسیع دعا ہے، بہت کچھ امام نے فرمایا، لیکن بہرحال میں جلدی جلدی یہاں چند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ کسی حد تک یہ موضوع سمٹ جائے. وَأَنَا يَا إِلَٰهِ عَبْدُكَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالدُّعَاءِ، اے پروردگار میں تیرا وہ بندہ ہوں کہ جس کو تو نے دعا کا حکم دیا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک نمونہ ہے کہ خود اس نے اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے. اور بہرحال اس کے سلسلے میں بھی مزید گفتگو کی جا سکتی ہے. فقال لبیک وسعدیک، اب میں تیری بارگاہ میں آ کر لبیک کہتا ہوں، جی حضور کہتا ہوں، میں آ گیا، میں حاضر ہوں. یا رب متروح بین یدیک، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں خاک ساری کے ساتھ، ذلت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، نہایت ذلت کے ساتھ، خاک ساری کے ساتھ. وانا الذی، میں وہی ہوں، اوقرت الخطایا ظہرہ، میں وہی بندہ ہوں کہ جس کی پشت پر گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. یہ بات بہرحال پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ ہم لوگوں کی گردنوں پر، ہماری پشت کے اوپر گناہوں کا ایک عظیم بوجھ ہے جس کو ہم عام طور پر محسوس نہیں کر پاتے. البتہ اس کی علامت ہے اور شناخت ہے. وہ علامت اور شناخت کیا ہے؟ میرے ناظرین ذرا اس علامت اور شناخت پر توجہ دیں. وہ شناخت کیا ہے؟ وہ شناخت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں بندگی خدا میں کتنا مزہ آتا ہے. مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ اگر مزہ نہیں آتا ہے یا مزہ کم آتا ہے تو اسی نسبت سے ہماری پشت پر گناہوں کا بوجھ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کی پشت پر بوجھ ہوتا ہے ظاہری طور پر بھی،
میں چاہتا ہوں، مجھے ساتھی ہمارے بتا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم چیپٹر شروع ہوا تھا یہاں سے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بندے کو پہچانواتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ناظرین کا بھی، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں مولانا عدیل صاحب۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور نئی دعا کے سلسلے میں ہماری گفتگو رہے گی۔ وہ تو یکتا ہے مگر عالم تنہائی میں میں نے گھبرا کے کئی نام پکارے اس کے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، التماس دعا۔